बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے 209 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی، اور ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور نشریات کے آخر میں پیش کی جائے گی آج کے دن کی دعا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مقبوضہ نقب علاقے میں ہونے والے اجلاس کی مذمت کرتے ہوئے اسے فلسطینیوں کی آزادی کے اہداف سے غداری قرار دیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے۔ مسلم دشمنی میں مشہور تنظیم آر ایس ایس کے سینئر رہنما اور مسلم راشٹریہ منچ کے سربراہ اندریش کمار نے ہندوستان کو اردو کا گھر قرار دیا ہے۔ اور یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما نے خبردار کیا ہے کہ اگر جارح سعودی اتحاد سنا کی جانب سے یک طرفہ اور عارضی جنگ بندی کا موقع ضائع کر دے گا تو اسے پچھتانا پڑے گا۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مقبوضہ نقب علاقے میں ہونے والے اجلاس کی مذمت کرتے ہوئے اسے فلسطینیوں کی آزادی کے اہداف سے غداری قرار دیا ہے۔ اتوار کے روز مقبوضہ فلسطین کے علاقے نقب میں ایک اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں 4 عرب ملکوں، مصر، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی تھی۔ اس اجلاس میں غاصب اسرائیلی اور امریکی وزرائے خارجہ بھی شریک تھے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بیت المقدس کے غاصبوں اور ظالموں کے ساتھ فلسطینی اہداف و مقاصد کے غداروں کے ساتھ ہونے والے اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد صہیونیوں اور بیت المقدس کے غاصبوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا مظلوم فلسطینی قوم کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا ہے، اور بچوں کو قتل کرنے والی اسرائیلی حکومت کے لیے لوگوں کے قتل عام اور فلسطینی سرزمین پر قبضہ جاری رکھنے کا تحفہ ہے۔ دریاسنا فلسطینی تحریک مزاحمت حماس اور اسلامی جہاد تنظیم نے بھی مقبوضہ نقب علاقے میں صہیونی حکومت کے ساتھ بعض عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے انعقاد کی مذمت کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے نقب علاقے میں منعقد ہونے والے اس اجلاس کے ساتھ ہی صہیونی حکومت نے بحرین میں اپنا فوجی اتاشی معین کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے، جس کے بعد اجلاس جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے موقع پر قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کی۔ اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد پر ارکان کی گنتی کی گئی، مطلوبہ تعداد پوری ہونے پر تحریک پیش کرنے کی اجازت دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے قرارداد پڑھی۔ تحریک پیش ہونے کے بعد قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اجلاس 31 مارچ بروز جمعرات شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ واضح رہے کہ اجلاس سے پہلے متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں کا اجلاس ہوا، جس میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو اور دیگر اپوزیشن رہنما شریک ہوئے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد عمران خان کو قائم مقام وزیر اعظم قرار دیا ہے۔ مسلم دشمنی میں مشہور تنظیم آر ایس ایس کے سینئر رہنما اور مسلم راشٹریہ منچ کے سربراہ اندریش کمار نے ہندوستان کو اردو کا گھر قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ کے صدر مقام حیدرآباد میں پیر کو 3 روزہ عالمی اردو کانفرنس کے پہلے دن کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے سینئر آر ایس ایس رہنما نے اردو کی بقا کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اردو کا گھر ہے اور یہ زبان یہاں ہمیشہ رہے گی۔ آر ایس ایس کے راشٹریہ مسلم منچ کے سربراہ نے کہا کہ زبانیں الگ الگ ہیں لیکن ہم ایک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم آدمی کو انسان بناتی ہے اور زبان بھائی چارہ پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زبان میں تفریق کرنے والا شیطان اور محبت ڈھونڈنے والا انسان ہوتا ہے۔ حیدرآباد میں پیر سے شروع ہونے والی یہ عالمی اردو کانفرنس بدھ کے روز تک جاری رہے گی۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے حزب اختلاف کی شدید مخالفت کے باوجود دہلی کے 3 بلدیاتی اداروں کو ضم کرنے کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ امور نتیانند رائے نے ایم سی ڈی ترمیمی بل 2022 پیر کو پارلیمنٹ کے ایوان زیر لوک سبھا میں پیش کر دیا۔ انہوں نے اس ترمیمی بل کو دہلی والوں کے فائدے میں قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بل کی منظوری سے دہلی کے بلدیاتی نظام میں یکسانیت آئے گی، ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے مسائل حل ہوں گے اور پالیسیوں میں استحکام آئے گا۔ دوسری طرف کانگریس، سوشلسٹ پارٹی، بہوجن سماج پارٹی اور عام آدمی پارٹی نے اس بل کی سخت مخالفت کی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ طالبان کی عبوری حکومت نے بی بی سی کی فارسی، دری، پشتو اور ازبیک نشریات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بی بی سی کے مطابق طالبان نے کہا ہے کہ بی بی سی کو اپنی نشریات مقامی چینلوں سے نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گزشتہ کئی برس سے بی بی سی کے بعض پروگرام افغانستان کے مقامی ٹی وی چینلوں کے تعاون سے نشر ہو رہے تھے۔ آریانہ نیوز ٹی وی چینل بی بی سی فارسی کے بعض ٹی وی پروگراموں من جملہ 60 منٹ پر مشتمل نیوز بلٹن افغانستان میں نشر مقرر کے طور پر پیش کرتا تھا۔ افغانستان کے شمشاد اور آرزو ٹی وی چینل بھی بی بی سی کی پشتو اور ازبیک سروس کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ بی بی سی کے اعلان کے مطابق طالبان نے ابھی تک افغانستان میں بی بی سی کی نشریات کو ممنوع قرار دینے کی وجہ نہیں بتائی ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما نے خبردار کیا ہے کہ اگر جارح سعودی اتحاد سنا کی جانب سے یک طرفہ اور عارضی جنگ بندی کا موقع ضائع کر دے گا تو اسے پچھتانا پڑے گا۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصار اللہ کے رہنما عبد الملک بدر الدین الحوثی نے پیر کو جارح سعودی اتحاد کو یک طرفہ عارضی جنگ بندی کا موقع ضائع کرنے کے بارے میں خبردار کیا اور زور دے کر کہا کہ ہم جارحیت اور محاصرے کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے اور محاصرے کا تسلسل ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ یمن کے خلاف جارحیت کے آٹھویں سال میں ہم نے محاصرہ توڑنے کے لیے تیسرے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، کہا کہ جارحین کے پاس اس مخمصے سے باہر نکلنے اور جوابی کارروائیوں سے بچنے کے لیے محاصرہ ختم کرنے اور حملے بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ انسانی حقوق کی 137 ارب تنظیموں اور اداروں نے یمن میں جنگ روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے 137 اداروں اور تنظیموں نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ یمن کے خلاف جارحیت دنیا کی آنکھوں کے سامنے عالمی برادری کی شرمناک خاموشی، بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مالی امداد بند ہو جانے کے خوف سے، اقوام متحدہ اور اس سے وابستہ اداروں کی معنی خیز خاموشی کے عالم میں جاری ہے۔ انسانی حقوق کے اداروں اور تنظیموں نے اپنے بیان میں دنیا بھر کے حریت پسندوں اور انسانی حقوق کے حامیوں سے جنگ بند کرانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روس کے ساتھ اپنے ملک کی مفاہمت کے طور پر روس اور یورپ کے مسئلے میں غیر جانبداری کے اعلان کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہوئے اس سلسلے میں کسی تیسرے فریق کی سہولت کاری سے سمجھوتے کی ضمانت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایسی حالت میں کہ روس نے کئی مہینے پہلے یوکرین سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ روس اور یورپ کے مسئلے میں اپنی غیر جانبداری کا اعلان کرے، زیلنسکی نے یورپ و امریکہ پر انحصار کرتے ہوئے روس کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا تھا۔ روسی فوج کے حملے میں یوکرینی فوجی تنصیبات تباہ ہو جانے کے بعد اب یوکرینی صدر نے اعلان کیا ہے کہ روس کے ساتھ اپنے ملک کی مفاہمت کے طور پر روس اور مغرب کے مسئلے میں غیر جانبداری کے اعلان کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور سامعین یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جو ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نظیم سبزواری۔ آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے جنگ یمن کا۔ پہلے ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس کے بعد تفصیل سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ یمن کی جنگ کو 7 سال مکمل ہو گئے ہیں اور 8واں سال اب شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 مارچ 2015 کو سعودی عرب نے ایک اتحاد بنا کر یمن پر جارحیت کا آغاز کیا تھا اور یہ جارحیت اب تک جاری ہے۔ 7 سال کی اس جنگ کے نتیجے میں یمن کا 85% سے زیادہ انفراسٹرکچر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تباہ ہو گیا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور جو چیدہ چیدہ اعداد و شمار ہے اس میں یہ کہ 16-17 ہزار سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، بچے اور عورتیں ان میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یمن کو غذائی اشیاء، دواؤں اور اس کی قلت کا سامنا ہے۔ پچھلے 7 برس سے یمن کا سعودی عرب نے محاصرہ یا ناکہ بندی بھی کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ جو گزرا تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یمن کی جنگ میں جو سعودی عرب کے اتحادی ممالک تھے، بعض نے اس سے پسپائی اختیار کی اور دوری اختیار کر لی، لیکن کچھ اتحادی ابھی بھی یمن کے خلاف جنگ میں سعودی عرب کے ساتھ ہیں. متعدد بار جنگ بندی اور اس تنازع کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں لیکن یہ کوششیں ہر بار ناکام ہوتی دکھائی دیں. عالمی ادارے بھی اس میں اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکے جن کی ان سے توقع تھی. لیکن بہرحال صورتحال ہمارے سامنے ہے, جنگ یمن ابھی بھی جاری ہے اور 7 سال کے عرصہ گزر جانے کے باوجود جار سعودی اتحاد اس جنگ سے ہاتھ کھینچنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وقتاً فوقتاً اس قسم کے اقدامات سعودی عرب کی جانب سے سامنے آتے رہے ہیں کہ جس سے وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے گویا وہ جنگ یمن میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سعودی عرب کی قیادت میں بننے والا فوجی اتحاد ہی یمن پر جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے, لہٰذا وہ خود ایک پارٹی ہے اور ایک پارٹی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ثالث کا کردار ادا نہیں کر سکتی. یہ موقف یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کا بھی ہے اور اسی طرح یمن کی قومی حکومت کا بھی موقف سامنے آ چکا ہے. تازہ ترین جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ گزشتہ دنوں جب جارحیت کی برسی تھی اس موقع پر پورے یمن میں ملکی سطح پر مظاہرے ہوئے ہیں اور جس میں لاکھوں کی تعداد میں یمنی عوام شریک ہوئے. اس کے علاوہ یمن کے انقلابی رہنماؤں اور سرکاری عہدیداروں نے ان ریلیوں سے خطاب کیا اور اپنے عزم کا باضابطہ اعلان کیا. لیکن ساتھ ہی جو سب سے اہم پیش رفت ان کی جانب سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یک طرفہ طور پر 3 روز کی جنگ بندی کا اعلان کیا اور پیشکش کی کہ اگر سعودی اتحاد یمن کے خلاف جارحیت بند کر دے اور یہ کہ یمن کے اندر موجود جو اس کے مرسنریز ہیں یا اس کے حمایت یافتہ مسلح جتے ہیں ان کی حمایت بند کر دے, غیر ملکی فوجیوں کو یمن کے علاقوں سے باہر نکال لے, تو یہ جنگ بندی دائمی بھی ہو سکتی ہے اور مزید اس کی توسیع بھی دی جا سکتی ہے. جنگ کی صورتحال کیا ہے اور یمن کی جو حکومت ہے وہ اس وقت کس پوزیشن میں کھڑی ہے, یمن کے جو مختلف متخاصم دھڑے ہیں وہ ان کی پوزیشن کیا ہے, سعودی اتحاد کی پوزیشن اس وقت کیا ہے, متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کس نہج پر جا رہے ہیں, اور جو یمن کو تقسیم کرنے کی ایک طرح کی کوشش ہمیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے دکھائی دیتی ہے وہ کس مرحلے میں ہے, اور ساتھ ہی یہ کہ اس جنگ کے اندر جو انوالومنٹ ہے وہ صہیونی حکومت کی وہ بھی دکھائی دینے لگی ہے, خاص طور سے علاقے کے بعض ممالک کے ساتھ صہیونی حکومت کے تعلقات بحال ہونے کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس جنگ کے اندر براہ راست اب اسرائیلی مداخلت بھی دکھائی دے رہی ہے, اور اس سے پہلے بھی البتہ جو یمنی عہدیدار ہیں یمنی حکام ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ اصل میں تو یہ جنگ صہیونی حکومت اور امریکہ کی جنگ ہے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے واقعی اس میں کس حد تک حقیقت ہے اور یہ جو ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یمنی حکام کی طرف سے اس میں کس حد تک صداقت ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اس کو کس حد تک جو ہے وہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ صہیونی حکومت اور امریکہ اپنے مفادات کی خاطر ان جنگوں کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ آیا جنگ یمن یا یمن کے اندرونی تنازع کو ختم کرنے کی اندرونی کوششیں اگر دوبارہ سے شروع کی جاتی ہیں تو ان کی کامیابی کی کتنی امید ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب نوید حیدر تقوی صاحب. نوید صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
بہت شکریہ آپ کا.
نوید حیدر تقوی صاحب, قبل اس کے کہ ہم جنگ بندی کی بات کریں اور جنگ بندی کی پیشکش کی بات کریں, ہم ایک اگر 7 سال کی اس جنگ کا ایک اجمالی جائزہ لینا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی تھی اور اب کس مقام پر ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم صاحب, آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو کے اندر خاکہ یمن کی جو صورتحال ہے اس کا ناظرین کی خدمت میں پیش کیا. میں اس سے قبل بھی یمن کے موضوع پر اس حوالے سے گفتگو کرتا رہا ہوں, اور جیسے جیسے یمن کی جنگ کے ایام جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں, یعنی کہ آج یہ 7ویں سال ختم کر کے 8ویں سال میں جو ہے وہ داخل ہو گئی ہے, لیکن ہم نے ان پورے عرصے میں کسی بھی مقام پر یمن کے عوام کو نا امید اور پسپائی کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھا. ایک پہلا جو نقطہ جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو سعودی اتحاد ہے اس نے یمن کو تباہ و برباد کرنے اور یمن کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر نابود کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر جو ہے وہ اٹھا نہیں رکھی, اور جدید ترین ہتھیاروں, طیاروں, میزائلوں, اور حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ایسے بم بھی استعمال کیے گئے کہ جو ممنوع ہتھیاروں میں شمار ہوتے ہیں اور جن کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ بے انتہا یمن کے عوام نے اس کو جو ہے وہ نزدیک سے دیکھا ہے. لیکن ان تمام سختیوں اور ان تمام تر حالات کے باوجود ایک جو بہت ہی اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی اتحاد یمن میں اپنے کسی بھی ایک ہدف کو ابھی تک جو ہے وہ حاصل نہیں کر پایا ہے, اور یہی ان کی جھنجھلاہٹ, یہی ان کی ناکامی, اور اتنا بڑا ایک ظاہری طور پر ایک اتحاد لے کر وہ چلے تھے, اور میرے خیال سے شروع میں تو ایسا کہا جا رہا تھا کہ شاید چند گھنٹوں یا چند دنوں کا یہ معاملہ ہو اور وہ اپنے اہداف حاصل کر کے اپنے من پسند حکمرانوں کو وہاں جو ہے وہ مسلط کر دیں گے یمن کے عوام پر, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک مقام پر یہ پلان تیار کیا گیا کہ یمن کے حصے بکرے کر کے اس کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس کو تہس نہس کر دیا جائے, لیکن ہم نے دیکھا کہ یمن کے عوام جو ہیں وہ نہایت متحد ہو کر اور اپنی صفوں میں انہوں نے جو اتحاد ظاہر کیا اس سے انہوں نے سازش کو بھی ناکام بنا دیا, اور یمن کے عوام کی جدوجہد جو ہے وہ محاذوں سے نکل کر جو ہے وہ گلی محلوں اور گھروں تک جو ہے اس کے اثرات ہم نے دیکھے, اور جس طرح سے یمن کا مجاہد یا جو ان دفاع کرنے والے افراد ہیں اپنی سرزمین کا اور اپنی ارضی سالمیت کا, اگر ہم ان کا جو ہے وہ لباس دیکھیں, اگر ان کی وہ شکل و شمائل دیکھیں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت پروفیشنل قسم کی فوج بھی نظر نہیں آتی, لیکن اپنی اندرونی صلاحیتوں اور اندرونی طاقت اور خاص طور پر اتحاد کے ذریعے سے انہوں نے اس وقت جو ہے سعودی اتحاد کو ناکوں چنے جو ہے وہ چبوا دی ہیں. ایک اور جو نہایت ہی افسوسناک پہلو اس 7 سالہ جہریت کا ہم دیکھتے ہیں, وہ عالمی پیرائے کے اندر اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو جو مثلا امن کے حامی ادارے ہیں دنیا کے اندر, ہم نے ان کو بھی جو ہے وہ ان کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی یمن کے عوام کی فلاح بہبود اور ان کو ریلیف دینے کے لیے ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے کہ جس سے یمن کی عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس جو ہے وہ لے سکیں, جس کے اندر جو ہے وہ اقوام متحدہ بھی ہے, عالمی جو ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں وہ شامل ہیں, انسانی حقوق کے ادارے شامل ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 7 سالوں کے اندر بہت سے مقامات پر جو ہے وہ امن کی کوششیں بھی جو ہیں وہ سامنے آئیں, اور جس کے اندر یمن کی جو تحریک انصار اللہ اور یمن کی جو اعلیٰ سیاسی کونسل ہے اس نے اپنا بھرپور کردار اس کے اندر جو ہے ادا کیا, اور سالس بیٹھے اور بیٹھ کر ایک فارمولہ جو ہے وہ طے ہوا, لیکن 48 گھنٹے بھی اس فارمولے کو نہیں گزرے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ سعودی اتحاد نے اس اتحاد کے پرخچے اڑا دیے اور اس مثلاً ایگریمنٹ کے اور اس فارمولے کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب اتنا پیسہ وہ اس جنگ کے اندر لگا رہے ہیں اور ان کو کچھ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے, تو یقینی طور پر وہ اندرونی طور پر احساس کمتری کا بھی شکار ہو چکے ہیں اور جھنجھلاہٹ کا بھی شکار ہو چکے ہیں. لیکن اب اس جنگ کے آثار جو ہیں وہ ہم سعودی سرزمین میں بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, ایسے آثار کہ جس نے اس وقت براہ راست سعودی عرب کے عوام کو بھی متاثر کیا ہے, اور وہاں پر روز افزون مہنگائی اور اسی طریقے سے اندرونی خلفشار جو عوام کے اندر دیکھا جا رہا ہے اس نے بھی سعودی عرب کو اندرونی لحاظ سے کمزور کر دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ گزشتہ 2 سے 3 سالوں کے اندر یمن کی جو مثلاً استقامتی محاذ ہے اس نے جو فوجی لحاظ سے جو طاقت و توانائی حاصل کی ہے اس نے بھی جو ہے وہ سعودی اتحاد کو بکھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے, اور تازہ ترین جو ایک ابھی ڈرون حملہ ہوا ہے اس نے تو جو ہے وہ بہت زیادہ سعودی عرب کو جو ہے وہ لرزا کر رکھ دیا ہے, اور اس کی جو تصویریں اور اس کا جو انعکاس جو ہوا ہے میرے خیال سے آج کے دن تک بھی شاید وہ اس شش و پنج میں ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کر گیا ہے, جبکہ انہوں نے مثلاً اربوں ڈالر کا جو ہے ڈیفینس سسٹم اپنے مثلاً سرزمین کے اندر نصب کرنے کے دعوے کیے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ یمن کی استقامت نے جو ان کے بالکل فرنٹ مثلاً ان کے خلاف جارحیت کرنے والے تھے ان کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ اب ہم اس مرحلے پر آ چکے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ تجاوز کیا گیا تو ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کی گردنوں تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں.
اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود.
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, سب سے بڑی خیانت مہربان دوست سے خیانت کرنا اور عہد و پیمان کو توڑنا ہے, اور سب سے برا شخص وہ ہے جو امانت داری پر ایمان نہ رکھتا ہو اور خیانت سے پرہیز نہ کرتا ہو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, بنیادی طور پر ایک مضبوط و سالم معاشرے کے لیے باہمی اعتماد کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے صرف اسی معاشرے کو خوشبخت و سعادت مند سمجھنا چاہیے جس کے افراد کے درمیان مکمل رشتے اتحاد و اطمینان پایا جاتا ہو. لیکن اگر معاشرے کے افراد اپنے عمومی فرائض کی سرحدوں کو پار کر لیں اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ خیانت کرنے لگیں تو پھر وہیں سے معاشرہ بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے. جو لوگ معاشرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں وہ ہر ایک کی نگاہوں میں مورد اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں, اور دوسروں کی بھی خوشبختی کا سبب اور ان کی کامیابی میں معین و مددگار ثابت ہوتے ہیں. آج معاشرے میں جو فساد و انحراف پایا جاتا ہے اس کی مختلف وجہیں ہیں, لیکن جب ہم ان علل و اسباب کو تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے معنوی افلاس, اخلاقی پستی, روحانی کمزوری ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے, تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس درماندگی اور بدبختی کی سب سے بڑی علت لوگوں کے افکار و عقول اور تمام شعبہائے حیات پر خیانت کا غالب ہو جانا ہے. معاشرے کے اندر خیانت کی عمومیت اور بتدریج معاشرے کی معنویت کو ختم کر دینے والا خطرہ تمام خطروں سے زیادہ ہے. خیانت آئینۂ روح کو تاریک بنا کر افکار انسانی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے. شہوت پرستی کی زیادتی کی بنا پر یہ منحوس صفت انسان کے اندر جڑ پکڑتی ہے, اور اس صفت کی وجہ سے انسان بجائے یہ کہ اپنی ایمانی طاقت اور عقلی قدرت سے استفادہ کرے, اس شیطانی صفت کو ذلت و پستی کے ساتھ قبول کرنے پر اپنے کو آمادہ کر لیتا ہے. ہر انسان اپنے ماحول میں تمام چیزوں سے زیادہ دوسروں کا اعتماد حاصل کرنے کا محتاج ہے. ممکن ہے کہ ایک تاجر یا صنعت پیشہ انسان اپنی خیانت سے کافی دولت کما لے اور ایک مدت تک اس کی پردہ پوشی میں کامیاب بھی ہو جائے, لیکن ایک نہ ایک دن اس کا پردہ فاش ہو کر ہی رہتا ہے اور وہ اپنا عظیم ترین سرمایہ یعنی اعتبار کھو بیٹھتا ہے اور معاشرے میں اپنی پوزیشن خراب کر لیتا ہے. خائن شخص ہمیشہ مضطرب و پریشان رہتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں بدبین رہتا ہے. اگر وہ اس کی وجہ جاننا چاہتا ہے تو پھر اس کو اپنے ہی نفس سے سوال کرنا ہوگا. یہ بات بھی روز روشن کی طرح سے واضح ہے کہ عمومی رفاہ اور فکری سکون صرف امن عامہ ہی سے حاصل ہو سکتا ہے. آج کل لوگوں کے اندر جو قلق و اضطراب اور فقدان امن عامہ کا موجود ہے, اس کی علت معاشرے کے اندر خیانت کا پھوٹ پڑنا ہے, کیونکہ جہاں امن نہ ہوگا وہاں آزادی, انسانیت اور اخلاقی خوبیاں نہیں ہوں گی, کیونکہ جوان مردوں کی امانت داری ہی ان کی پونجی ہے. امین آدمی پر ہر شخص اطمینان کرتا ہے اور اس کی زندگی بہت ہی درخشاں گزرتی ہے. امین آدمی ہر اعتبار سے امانت کا لحاظ کرتا ہے اور اس کے اعمال اس کے گہرے تجربوں کا نچوڑ ہوتے ہیں. انہی تجربات کی روشنی میں وہ زندگی بسر کرتا ہے. پروردگار عالم نے جو قوانین اور اصول اپنے بندوں کے لیے وضع فرمائے ہیں ان کو لفظ امانت سے یاد کیا ہے اور متعدد مقامات پر خیانت سے بہت سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے. چنانچہ ارشاد قدرت ہوتا ہے, خدا و رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی امانتوں میں خیانت کرو. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا, میں تم کو دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں, ایک راست گوئی اور دوسرے ہر شخص چاہے اچھا ہو یا برا اس کی امانت کو واپس کرنا, کیونکہ یہ دونوں باتیں روزی کی کنجی ہیں. اسلام نے اپنے حیات بخش پروگراموں اور بلند قوانین کے ذریعے لوگوں کو بطور عموم ایک خوشبخت و سعادت بخش زندگی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے بلایا ہے اور امانت کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے. چنانچہ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں, تمہارے اوپر امانتوں کی واپسی واجب ہے. اس خدا کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, اگر میرے بابا امام حسین اسلام کا قاتل وہ تلوار جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا ہے میرے پاس بطور امانت رکھ دے, جب بھی میں اس کی امانت کو اسے واپس کر دوں گا. اور سامعین, اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترم جناب علی احمد صاحب چھولس غازی آباد UP ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو کے تمام پروگرام بہت ہی جالب نظر ہوتے ہیں, خدا کا شکر ہے. مناسبتی پروگرام بھی نہایت ہی خوب ہوتے ہیں. کلام نور, صبح امید وغیرہ بہت اچھے پروگرام ہیں. بزم دوستاں سے موجودہ حالات سے آگاہی ہوتی ہے. ہم سب سامعین آپ کے شکر گزار ہیں. اور سامعین محترم علی احمد صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
آپ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا، اس کی بیوی بھی بہت نیک عورت تھی۔ ایک مرتبہ اسے خواب میں ہدایت ہوئی، خداوند عالم نے تمہاری عمر کا آدھا حصہ مالی اعتبار سے کشادگی اور وسعت کی صورت میں رکھا ہے، جبکہ نصف حصہ تنگ دستی اور فقر و فاقے کی صورت میں قرار دیا ہے۔ اب یہ تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ وسعت اور مالی فراوانی کی صورت میں گزارو اور بقیہ نصف حصہ تنگ دستی کی صورت میں بسر کرو، یا اس کے برعکس پہلے تنگ دستی اور بعد میں مالی فراوانی والی زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرو۔ اس شخص نے خواب ہی میں جواب دیا، میری نیک بیوی میرے معاشی معاملات میں شریک رہتی ہے، لہٰذا میں اس سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ صبح ہوئی، اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو اس کی بیوی نے کہا، آپ اپنی زندگی کے ابتدائی حصے کو مالی اعتبار سے وسعت اور فراوانی کی صورت میں اختیار کیجئے، اس طرح ممکن ہے کہ خداوند عالم ہم پر رحم فرمائے اور اپنی نعمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ دوسری رات جب اس شخص نے خواب میں پوچھا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، تو اس نے جواب دیا، میں اپنی عمر کے ابتدائی نصف حصے کو وسعت اور فراوانی کی صورت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اسے جواب ملا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہر طرف سے اس پر نعمت کے دروازے کھل گئے اور دنیاوی مال و دولت میں اضافہ ہو گیا۔ بیوی نے کہا، اب تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو، پریشان حال لوگوں کی مدد کرو اور پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے فلاں بھائی کو یہ چیز بخش دو۔ اس شخص نے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کسی قسم کی سستی نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا نصف حصہ گزر گیا اور اس کے بعد وہی شخص اس کے خواب میں آیا اور یہ بشارت دی، اے شخص، چونکہ تو نے راہ خدا میں مال و دولت خرچ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور واقعی شکر خدا ادا کیا ہے، لہٰذا تمہارے شکر کی وجہ سے اب تمہاری زندگی کا بقیہ آدھا حصہ بھی پہلے کی طرح مالی اعتبار سے وسعت اور فراوانی کی صورت ہی میں ہوگا اور اس گھر میں خیر و برکت جاری رہے گی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 فروری، 26 شعبان اور 29 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ مارچ سن 1210 عیسوی کو ایک بزرگ عالم اہل سنت امام فخر الدین رازی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے دارالحکومت تہران کے مضافات میں واقع رے شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد ضیاء الدین ابو القاسم اپنے شہر کے خطیب تھے، اس لیے بیٹے کا لقب ابن الخطیب ہو گیا۔ امام فخر الدین رازی نے الفارابی کا بغور مطالعہ کیا اور ابن سینا کی کتاب اشارات اور عیون الاخبار کی شرحیں بھی لکھیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چھبیس شعبان سن 755 ہجری قمری کو فقیہ، شاعر اور ادیب ابن فصیح نے دمشق میں وفات پائی۔ انہوں نے فقہ اور ادب کی تعلیم کے بعد علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا اور پھر مذکورہ علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ ابن فصیح شعر بھی کہتے تھے، انہوں نے بہت سے منظوم فقہی مضامین اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ عربی زبان میں ان کی اہم تالیفات موجود ہیں۔ انتیس مارچ سن 1573 عیسوی کو فرانسیسی بادشاہ شارل نہم نے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کے حق میں تاریخی حکم جاری کیا، جو حکم آزادی کے طور پر معروف ہے۔ اس حکم کی روح سے فرانس کے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کو اپنی مذہبی رسومات انجام دینے کی آزادی حاصل ہو گئی۔ انتیس مارچ سن 1676 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کو پولینڈ کے خلاف جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں عثمانیوں نے یوکرین کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا جو اس وقت پولینڈ کا حصہ تھے۔ یہ جنگ سن 1671 میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب پولش قزاقوں نے بغاوت کی اور سلطنت عثمانیہ نے اس کی حمایت کی تھی۔ اگرچہ عثمانی فوج کو جنگ لمبرگ میں پولش افواج سے شکست اٹھانی پڑی تھی، لیکن بالآخر عثمانیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ انتیس مارچ سن 1772 عیسوی کو سویڈن کے دانشور اور عارف ایمانوئل سویڈنبرگ نے وفات پائی۔ وہ سن 1688 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور ریاضی کی تعلیم حاصل کر کے ماہر انجینئر بن گئے، لیکن ان کو اپنے فلسفیانہ اور عرفانی نظریات کی وجہ سے شہرت ملی۔ سویڈنبرگ کے فلسفے کی بنیاد مادی دنیا سے دوری اور مانوی دنیا کے مشاہدے پر مبنی تھی۔ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ انسان جتنا بھی پاک تر اور شریف تر ہوگا، وہ خدا کی معرفت اتنی ہی زیادہ حاصل کر سکے گا۔ سویڈن کے اس فلسفی نے اپنے افکار و نظریات پر مبنی 50 سے زیادہ کتابیں لکھیں، جن میں 8 جلدوں پر مشتمل کتاب اسرار عالم ملکوت سب سے زیادہ اہم شمار ہوتی ہے۔ انتیس مارچ سن 1893 عیسوی کو تحریک پاکستان کے ایک مشہور رہنما، شاعر اور ادیب میاں بشیر احمد لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جسٹس میاں شاہ الدین ہمایوں بر صغیر کی ایک معروف علمی و ادبی شخصیت شمار ہوتے تھے۔ میاں بشیر احمد نے گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی کا رخ کیا اور بی اے آنرس اور بیرسٹری کے امتحانات پاس کیے۔ وطن واپسی کے بعد میاں بشیر احمد نے کچھ عرصے تک بیرسٹری کی، پھر 3 برس تک اسلامیہ کالج لاہور میں اعزازی لیکچرار رہے۔ سن 1922 میں انہوں نے مشہور ادبی جریدہ ہمایوں جاری کیا، جو 35 برس تک جاری رہا اور اس نے اردو زبان و ادب کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے 3 سال تک ترکی میں پاکستان کے سفیر کے فرائض انجام دیے۔ 3 مارچ سن 1971 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ نو فروردین سن 1291 ہجری شمسی کو روسی افواج اس بہانے سے کہ روسی شہریوں کی جان خطرے میں ہے، ایران کے مقدس شہر مشہد میں داخل ہوئیں اور حکومت ایران کو مرعوب کرنے اور لوگوں کے دینی جذبات اور عقائد کی توہین کے لیے حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر توپوں سے حملہ کر دیا۔ توپ کے گولوں سے حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے کے بعض حصوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ روضے کے خزانے کو روس کے بینکوں میں منتقل کر دیا گیا اور روضے کی قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا گیا۔ روسی افواج کے اس حملے میں مشہد کے عوام کی ایک تعداد جاں بحق اور زخمی ہو گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر۔ میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے۔ خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضائے الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔